الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة الحديث صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ہمارے بزرگوں میں یہ جو خانقاہ کا سلسلہ شروع فرمایا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد نبوت میں سے شعبہ تزکیہ نفس ہے جس میں نفوس کی تطہیر یعنی نفوس کا پاک ہونا اور ساتھ میں اپنے تمام اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل کرنا اس کی محنت اور کوشش اور فکر ہوتی ہے. فراز کو بولو کہ جنریٹر بند کریں. اور اچھے اخلاق پیدا کرنے کی فکر کرنا یہ ضرورت دین میں سے بھی ہے اور انسانیت میں یہ اچھے اخلاق کا دخل ہے. ان اچھے اخلاق میں سے ایک چیز صبر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان شریف کی حدیث مبارک جو کہ فی آخری یوم من شعبان بروایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ خطاب فرمایا تعارف رمضان میں, اس میں صبر کا بھی ذکر کیا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصبر اور وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور اس کا ثواب اس کا انعام جنت ہے. اور صبر میں جو قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی, اس آیت سے پہلے ایمان والوں سے فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاة, کہ استعانت طلب کرو, اللہ تعالی سے مدد مانگو. صبر وہ چیز ہے کہ چونکہ دنیا ہے حوادث سے, آفات سے, ہموم اور غموم سے واسطہ پڑتا رہتا ہے, اس لیے صبر اس کے لیے نہایت ضروری ہے. اور صبر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے شکوہ زبان پر نہ لانا, اگرچہ اظہار تکلیف اور چیز ہے. تکلیف کو ظاہر کرنا یا تکلیف کو بتا دینا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. تکلیف کو ظاہر کر دینا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. دل دل ہے تیری خاطر, دل ہے تیری خاطر صبر کیے ہوئے, کہ انسان کو اگر سے ظاہری طور پر, جسمانی طور پر یا روحانی طور پر تکلیف ہوتی بھی ہے, لیکن اس تکلیف کو برداشت کرنا اور زبان پر شکوہ نہ لانا, اگرچہ اس کے رفع کے لیے, اس کے دور کرنے کے لیے دعا مانگنا بھی جائز ہے, بلکہ مانگنا چاہیے. تو اس صبر کے لیے, اور ساتھ میں یہ سکھایا, لیکن تم اپنے صبر کے لیے مدد اللہ سے مانگو, استعینوا بالصبر, مدد اللہ سے مانگو. گویا کہ ہمارا صبر پر قائم رہنا یہ بھی اللہ تعالی کی استعانت کا محتاج ہے, کہ ہم اللہ تعالی سے, ہم اللہ تعالی کی اعانت ہماری استعانت اس کا محتاج ہے. اور حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں یہ بات فرمائی ہے کہ صبر کے ساتھ نماز کو کیوں ذکر کیا. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے غم کوئی آیا تو صبر کرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی صبر کرو, لیکن نماز کا ساتھ میں حکم دینا, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نماز کا صبر میں خاص دخل ہے. جیسے کوئی دوا دے دی, یورپ سے فون آیا, میسج آیا کہ روزہ 20 گھنٹے کا ہے, سخت مشقت والا کام ہے, گرمی بھی ہے, تو روزہ اور کل مشقت کا کام ہے, تو سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھ کر اس کو توڑنے سے بہتر ہے روزہ نہ رکھو. تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ میں نے اللہ سے دعا مانگی, یا اللہ آپ جواب عطا فرمائیے. تو پھر ان کو جو عرض کیا, جو مشورہ دیا کہ دیکھو روزہ رکھو, روزے کی خود خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں صبر عطا فرماتے ہیں. باقی رہی بات کہ اس میں کوئی مشقت بڑھتی ہے جس کی وجہ سے تکلیف ہے, تو شریعت نے تو خود اجازت دی ہے کہ روزہ افطار کر سکتے ہو, وہ تو عذر ہے. لیکن روزہ نہ رکھے آپ, عذر نہیں ہوگا آپ, وہ گناہ ملے گا. وہ معصیت ہے. اور روزہ رکھ کے بوجہ تکلیف کے روزے کو کھول دینا یہ عذر ہے, اور معذور جو ہے وہ معذور ہوتا ہے. پھر میں نے کہا کہ چلو اچھا ایک کام یوں کر سکتے ہو, ایک ظاہری تدبیر اختیار کر لو کہ جس وقت گرمی کا احساس ہو تو تبرید کی خاطر سے, یعنی بدن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, روزے میں بھی بغیر کسی کراہت کے غسل کرنا بالکل جائز ہے, بغیر کسی کراہت کے. میں نے کہا اس سے سہارا لے لو, کیونکہ جسم کا نظام ایسا ہے کہ جب غسل کرتا ہے پانی پڑتا ہے نا, تو پانی کیا کرتا ہے کہ جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے, لہذا جسم کی جو پانی کی کمی ہے وہ معدہ اس کو کنٹرول کرتا ہے اس نظام کو, اور جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو معدہ سگنل بھیجتا ہے منہ کو, وہاں سگنل بھیجتا ہے پانی لاؤ آپ بھی آ, پانی لاؤ. تو جب جسم میں پانی پڑ گیا تو جسم کی پانی کی کمی پوری ہو گئی, تو وہ جسم معدے کو سگنل دیتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو اسٹاک موجود ہے, ہمارے ڈیم میں پانی آ گیا, ہماری نہروں میں پانی آ گیا, لہذا آپ اپنے ڈیم کی فکر نہ کریں, اور روزہ توڑ کر ڈیم فل نہ بنے. لہذا نہانے کے بعد بھی اگرچہ کلی نہ بھی کرے, نہانے کے بعد بھی دیکھے گا پیاس خود ہی ختم ہو جاتی ہے. میں نے کہا اس سے سہارا لینا, یہ دوا ہے اور دائرہ شریعت میں ہے. تو نماز کو خاص دخل ہے صبر کے ساتھ, اور جس کو اللہ تعالی نے فرمایا اور حکیم الامت نے اس کو یہ بات فرمائی, حکیم الامت کی برکت سے جو اللہ تعالی نے اس بندے کو وہ جواب عطا فرمایا, وہ بھی حضرت کی بات کو یہاں فٹنگ ہے. حکیم الامت کی اس بات کو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ, ہم خوب جانتے ہیں. اب کسی بڑے کے بارے میں پتہ چل جائے کہ بڑا یہ فرما دے کہ ہمیں تمہارے غم کی خبر ہے, کتنا دل کو سہارا ملتا ہے. بیٹے کو پتہ چلے میرے باپ کو معلوم ہے تو اس کو ایک تسلی ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے کس عنوان سے اپنے محبوب کو فرمایا وَلَقَدْ لَقَدْ نَعْلَمُ, لام کی تاکید الگ پھر قد کی تاکید کے ساتھ, ہم خوب جانتے ہیں. پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے شان تفہیم کے ساتھ ایک شان کے ساتھ بیان فرمایا ہم خوب جانتے ہیں, انکا یضیق صدرک بما یقولون, یہ نالائق جو منہ سے بکواسیات کرتے ہیں اول فال نکالتے ہیں, تو اور جس کی وجہ سے آپ کا سینہ گھٹا جا رہا ہے, سینے میں گھٹن ہے, تکلیف ہے, دل ٹوٹا ہوا ہے, ہم خوب جانتے ہیں آپ کی اس گھٹن کو. آپ یوں کیجئے فسبح سبحان اللہ, کہ اللہ پاک ہے اس بات سے کہ کسی ساحر اور مجنون کو نبوت عطا فرمائے. فسبح بحمد ربک, اور اپنے رب کی ثنا بیان کیجئے, تعریف کیجئے کہ جس نے آپ کو یہ منصب نبوت عطا فرمایا, الحمدللہ کہیے. اور وکم من الساجدین, سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. میرے شیخ فرماتے کہ علامہ علوسی رحمتہ اللہ نے فرمایا یہ کم من الساجدین کم من المصلین ہے, کہ نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائیے. اب دیکھیے یہاں پر تعلیم صبر ہے, اور اب رہی بات کہ حضرت فرماتے کہ سجدے کیوں فرمائے جبکہ مراد نماز ہے, تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں سب سے زیادہ قرب بندے کو اللہ تعالی سے سجدے میں ہوتا ہے, علی قدمی الرحمن. لہذا جب انسان کو کوئی غم آتا ہے نا کوئی کیفیت ہوتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کوئی ملے جس کے سامنے میں روؤں, ایسا دل کرتا ہے کہ کسی کو میں اپنی کیفیت بتاؤں, روؤں کسی سے. اس لیے تو کہا شیخ رکھو. لہذا آپ سجدہ کیجئے, نماز پڑھیے, اور سجدہ اس لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ قرب نماز میں سجدے سے ہوتا ہے, تو سجدے سے تعبیر کیا, مجاز مرسل بیان فرمایا, تسمیت الکل باسم الجز. تو دیکھیے یہاں بھی نماز کی تعلیم ہے نا, نماز کی تعلیم ہے. لہذا صبر کے ساتھ نماز کا دخل ہے. اس لیے کوئی غم آئے تو جہاں پر اخلاقی طور پہ قلبی طور پہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اس کی تکمیل کے لیے نماز بھی پڑھے, نوافل بھی پڑھے, تاکہ صبر کی تکمیل ہو جائے. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو صبر جو ہے وہ تین قسم کا ہے. نمبر ایک, الصبر فی المصیبت, مصیبت میں صبر کرنا. اور ایک نمبر دو, الصبر علی الطاعت, اطاعت اور فرما برداری پر صبر کرنا. اور نمبر تین, الصبر عن المعصیت, گناہ سے بچنے میں صبر کرنا. یہ تین صبر کی تین قسمیں ہیں جس کو فرمایا. اور ایک بات اور فرمایا کرتے تھے میرے شیخ کہ جب کسی کے کسی پیارے کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو روتا ہے, تو اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی رو رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں صبر کرو. تو فرمایا کہ رونا صبر کے خلاف نہیں ہے, بلکہ رونا تو سنت ہے. حضرت ابراہیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے جب وصال ہوا تو آپ رو رہے تھے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ آپ کا رونا امت کے لیے رحمت ہے, کیونکہ رونے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے. جو لوگ روتے نہیں ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل پر اثر ہوتا ہے, اور رونے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رونا یہ امت پر رحمت ہے کہ رو لیا, کیونکہ انسان پر کبھی غم ایسے بھی گزرتا ہے, گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم, گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم کہ جس کی کرامت سے مجھے یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے. گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے. وہ کب, کہ جس وقت بندہ روتا ہے, رونے کے بعد وہ صبر کر کے جو روتا ہے اس رونے سے جو اس کو معیت خاصہ ملتی ہے ان اللہ مع صابرین کی, تب وہ فرمایا کہ مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے, یعنی گویا آسمان کا پردہ ہٹ گیا, میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ ان اللہ مع صابرین کا ترجمہ اس شعر میں, کہ صبر کیا اور اللہ سے روئے, بس اس رونے سے جو اللہ تعالی ملا سبحان اللہ, معیت مل گئی اللہ تعالی کی. تو فرمایا رونا صبر کے خلاف نہیں ہے, رونا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی رو رہا ہے تو اس کو کہہ رہے نہیں صبر کرو, تو اس کا مطلب وہ بے صبری نہیں کر رہا. بے صبری کیا ہے؟ شکوا کرنا کہ میں ہی رہ گیا تھا, بس فلاں کو اگر مصیبت ہوتی اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, اگر اس پر کڑکی آ جاتی تو کیا تھا, میری ایک ہی مرغی تھی وہ بھی کڑک ہو گئی. یہ بے صبری ہے. تو صبر کی ایک قسم کیا ہے؟ الصبر فی المصیبت, کوئی مصیبت آئے اس مصیبت میں صبر کرنا کہ غم پہنچا جس ذکر بھی کیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ فرمایا ہم ضرور بالضرور, لام تاکید بانون ثقیلہ کے ساتھ فرمایا, ہم ضرور بالضرور تمہارا امتحان کریں گے, تمہارا امتحان لیں گے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو اس نے امتحان لیا, امتحان کا جو فرمایا ساتھ میں پرچہ بھی آؤٹ کر دیا کہ کیا سوال آئیں گے. لہذا اگر معلوم ہو کیا سوال آئے گا امتحان میں تو بہت آسان ہو جاتا ہے نا کہ جی اچھا یہ لکھنا ہے چلو بھائی یہ کر لو. تو کیا امتحان لیا, پانچ امتحانوں کا پانچ سوال آتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور بل ضرور لیں گے, ہر تمہارا سب کا امتحان ہوگا. من الخوف, خوف عدو مراد ہے کہ تمہیں دشمنوں کا خوف ہوگا, لیکن ساتھ فرما دیا من الخوف ہوگا کہ من تبعیضیہ ہے کہ پورا خوف کامل نہیں ہوگا بلکہ جز اے خوف ہوگا کہ اس خوف میں سے بھی تھوڑا سا حصہ. یہ نہ گھبرانا, لہذا ایک امتحان تو یہ ہوگا کہ تمہارے دشمن ہوں گے, وہ دشمن تان و تشنی کریں گے, تمہاری جان کے در پہ ہوں گے, تم سے حسد کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بیان فرما دیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے تمام نبیوں کے دشمن پیدا کیے, دشمن لائے, سب کے دشمن تھے. لہذا فرمایا کہ جو اتباع سنت اور شریعت کی برکت سے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا اس کے دشمن بھی اتنے زیادہ ہوں گے, اور دین والوں کے تو خصوصاً ہوں گے. جو عجیب عجیب باتیں کہتے رہیں گے, مثلاً کہیں گے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ تو ٹیکس ہے, ایسی باتیں بھی کریں گے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ تو ٹیکس ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس کو ٹیکس بولتے ہیں نا ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ٹیکس کا مطلب کیا, بس نقل کرنا ہے نا بات, ادھر سے کدھر نقل کر دینا. انگریزی کا لفظ ہے جو کچھ بھی مانے ہو, لیکن زکوٰۃ اتنی پیاری چیز ہے کہ بندے کے مال کی تطہیر. اب رہی بات ٹیکس اور زکوٰۃ, ان دونوں میں بڑا فرق ہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ جو ٹیکس ہوتا ہے یہ وہ ظالمانہ نظام ہے کہ جس میں بندے کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی, ہر ایک سے وصول کیا جاتا ہے چاہے وہ دے سکے یا نہ دے سکے. جیسے آج کل ہماری ہاں ایک ٹیکس لگا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس 0.6% کے, کہ جو پیمنٹ کرو گے جو 50,000 سے زیادہ پیسہ اس میں تمہیں 0.6% دینا ہوگا, کٹ جائے گا خود بخود, نہیں تو فائل ریٹرن فائل کرو. اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی جو کہ تجارت کرتا ہے, مان لو 50,00,000 کی تجارت کرتا ہے, اب یہاں تاجر جو تجارت کرنے والے ہیں وہ بمشکل ایک دو فیصد پہ کام کرتے ہیں, پھر اس ایک دو فیصد میں ان کے اخراجات بھی ہوتے ہیں, تجارتی اخراجات الگ اور ذاتی اخراجات الگ, وہ ایک دو فیصد پہ کام کرتے ہیں. اس لیے تو حیرانگی ہوتی ہے مزاربت والوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ ہم 30% 50% اور اتنے پیسہ ہمارے پاس دو ہم یہ دیں گے, حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ اتنا نفع. تاجر کہتے ہیں ہم مشکل سے رگڑ رگڑ کے یہ کماتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں مزاربت کا آیا تھا نا پچھلے دنوں, ایک ہوا چلی تھی کہ جتنا پیسہ دیا اس سے ڈبل ہو گیا, حیران. اس مجلس میں ایک صاحب بیٹھے ہیں, ان کو ایسے ہی ایک شخص نے کہا تھا کہ دیکھو یہ میرے پاس گاڑی ہے تم بھی پیسہ لگا لو, انہوں نے نہیں لگا, مجھ سے مشورہ کیا, मैंने कहा देखो मेरा भी तोरा थोड़ा थोड़ा तिजारत से वास्ता है, मुझे नहीं समझ में आती ये काम। फिर उनको वो साहब मिले, उन्होंने कहा देखो मोटरसाइकिल पे घूम रहे, देखो मैं गाड़ी पे घूम रहा हूं। और अब वो जमाना है ये अब भी मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं और घूम रहे हैं और वो छुपते फिर रहे हैं। वहां साहब यानी गाड़ी भी ब्लैक आउट हो गई, अब वो छुपते फिर रहे हैं और वो अब भी मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं। वो जैसे एक देहाती थे ना, पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो सब परेशान। एक देहाती ने बोला भाई, सब बैठे टैंक पेट्रोल बढ़ गया बढ़ गया। देहाती ने बोला भाई मुझे तो अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे तो कोई तब्दीली नहीं। कहा वो कैसे? कहा पहले भी मैं 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता था, अब भी 100 रुपए का डलवाता हूं। ये तुम लोग इतने परेशान होते हो। अब वो तिजारत, उसकी तिजारत से पैसा ज्यादा कट जाता है, इतना नफा नहीं होता। मसलन एक काम किया, उस पर उनका नफा बच रहा है 15,000 रुपए, उसमें से 8,000 रुपए तो ले गए। और इन्होंने निजाम ये बनाया है कि आप आखिर में टैक्स जमा करें तो आपको जो ज्यादा पैसे कटे हैं वो रिफंड के लिए दरखास्त दे दें। लेकिन मैं मस्जिद में बैठ के बताता हूं, एक टैक्स वाले ने मुझसे खुद कहा, कहा हमारी तनख्वाह कटती है और हमारा रिफंड भी आता है लेकिन मैं खुद लेने नहीं जाता वहां पे। कहा वो इतना जलील करते हैं कि अल्लाह माफ करे। टैक्स के डिपार्टमेंट वाले बंदे ने मुझसे कहा, एक ओहदेदार ने, कहा मैं खुद लेने नहीं जाता। ये ऐसा जालिमाना निजाम है। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो पैसा खर्च कहां होगा? असल तो ये है ना, वो खर्च कहां होगा? शाह खर्चियों पर, घोड़े पालने पर, जहाज खरीदने पर। यहां आवाम बिजली और भूख और दूसरी चीजों से मुतासिर है, इसलिए पहले कायदा फार्मूला बनाया था गुर्बत खत्म करने का, ये फार्मूला फेल हो गया। अब दूसरा फार्मूला आया, गरीब को खत्म कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये फार्मूला आया। और ज़कात क्या है? कि तुम गरीबों पे खर्च करो। और फिर तरतीब भी क्या सिखाई, सुभान अल्लाह, देखो पहले अपने रिश्तेदारों को देखो, सुभान अल्लाह, ज़विल क़ुरबा, पहले कराबतदारों को देखो, वल यतामा वल मसाकीन, फिर यतीमों को देखो, मिस्कीनों को देखो, सुभान अल्लाह। यानी कितना एक निजाम समझाया कि देखो तुम्हें जो ज़कात अदा करनी है वो किस तरीके से, कि तुम अपने रिश्तेदारों को देखो, कि वो यतीमों को देखो, सुभान अल्लाह, कि यानी उसको खर्च करो, उसको खर्च करो, तुम हमें नहीं दो, हमारे जो फरिश्तों के वज़रा की फौज है, फरिश्तों की जो काबीना और पार्लियामेंट है, उनके लिए खर्चा नहीं चाहिए, कि तो ज़कात हम लेंगे तुमसे, हमें नहीं चाहिए, ये तुम हमारे कुछ गरीब आशिक हैं उन पे खर्च करो, उनको दो, उनकी जरूरत को पूरा करो, सुभान अल्लाह। अपने हाथ से तुम दो, उन्हीं पे खर्च करो। और दीनदारों को दोगे तो ज्यादा डबल फायदा मिलेगा, एक तो ज़कात अदा करने का, एक तो ज़कात अदा करने का, और फिर दूसरा कि वो जो दीनदार दीन पढ़ेगा, दीन का काम करेगा, उसका अजर भी इसको मिलेगा। ये फायदा है मदारिस में और दीनदारों पर खर्च करने का। बाकी रही बात, ये जो आजकल इदारे हैं वह अच्छे काम कर रहे हैं, अस्पताल वगैरह फलाई इदारे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इनके यहां ज़कात का मसला यह है कि इनके ज़कात की जो उलमा का यह फायदा है कि उलमा ज़कात के मद की हिफाजत करते हैं, उसको मद में खर्च करते हैं। अब ये ज़कात आएगी, उसी ज़कात से जो है जनाब एम्बुलेंस खरीद लेंगे और उसी एम्बुलेंस में नर्सों को लाना ले जाना। और ज़कात का कोई इनके पास हिसाब नहीं है कि ये रकम ज़कात की है, ये फला है, कि इसकी एहतियात करनी है, इसको इसके मद में खर्च करना है, कोई इनका हिसाब नहीं है। یہاں تک کہ غیر مسلموں کو بھی دے دیں گے. اس لیے یہ ادارے اچھا کام کر رہے ہیں, ان کی مدد بھی کریں کہ وہ بیچارے غریبوں کے ساتھ ایک تعاون کرتے ہیں, اور غریبوں کا ان کے یہاں ماشاءاللہ اچھا ایک نظام ہوتا ہے. لیکن اپنی زکات کو ضرور بچائیں, کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے اور یہ مقدم ہے, یاد رکھیے گا. اور پھر دنیا کا فائدہ کیا؟ اللہ تعالی نے فرمایا تمہارا مال بڑھے گا, ہم تمہارا مال بڑھائیں گے. یورب صدقات یمحق اللہ الربا, جو سمجھے سودی لین کام سے ترقی ہوگی, ہماری جو ہے معیشت ترقی کرے گی, تو ایسا نہیں. اللہ نے فرمایا اللہ مٹاتا ہے, ہاں صدقات کو بڑھاتا ہے. زکات سے مال بڑھتا ہے, تطہیر ہوتی ہے, جان کی حفاظت, مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اس لیے بندے نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں کراچی میں کیسے حالات گزرے کہ پرچی بھتہ ایک عروج پر تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی طرف توجہ کی وجہ سے الحمدللہ صورتحال بہت بہتر ہے, اللہ کا شکر ہے, اور اللہ اس میں مزید بہتری لائے. یہ جو کوشش ہو رہی ہے یہ اچھی کوشش ہے کہ حالات سدھر جائیں اور امن و امان قائم کیا جائے, یہ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ اس میں بہتری لائے, مدد بھی فرمائے یہ ایسے لوگوں کی. لیکن اس زمانے میں ایسا ہوا کہ کتنے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ ایک دکان, دس دکانیں ہیں, نو دکانوں پہ پرچی آئی اور انہی کے درمیان والا بچیا, صرف صدقات کی برکت سے, کہ ان کے پاس الحمدللہ پرچی آئی بھی نہیں. اگرچہ خوف تھا, تو خوف تو ہے نا, وَلَا نَبْلُ أَنَّكُمْ بِشَئِن مِّنَ الْخَوْفِ, تو موجود ہے کہ ہمیں بھی اب پرچی آئے گی, لیکن صدقے کی برکت ہے کہ الحمدللہ پرچی بھی نہیں آئی. بلکہ جن لوگوں کے پرچی آئی, انہوں نے اس فقیر سے رابطہ کیا, ایسا بھی ہوا دو دو کروڑ روپے مانگے. میں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے, ہم دعا کرتے ہیں, تم بھی دعا کرو اور ایک کام کرو, صدقہ دو. اللہ کا شکر ہے پلٹ کے نہیں پوچھا. پھر میں نے کہا بس اللہ پہ بھروسہ رکھو, صدقہ دو. تم ان کو کھلاؤ گے, تم اللہ کے راستے میں دو, صدقہ نکالو, دین میں لگاؤ. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر, مسجد میں کہتا ہوں میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو پرچی آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کی حفاظت فرمائی. اسی حالات میں جبکہ اڑوس پڑوس سب کے پاس پہنچ رہی ہے, اور جتنی تشہیر اس ٹیکس کے نظام کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے, کاش کہ اگر دین کی فکر کریں اور اتنی تشہیر کہ زکات کو دینے پر ترغیب دیں, صدقات کو دیں, غربت کا غربت کی غربت میں کمی خود ہی ہو جائے گی. دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز, خیر القرون کا دور ہے, صحابی نہیں ہے, صحابہ کی تو کیا شان تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ صحابی نہیں ہے, لیکن عالم یہ تھا کہ ایسا ماشاءاللہ نظام کہ ہر آدمی ایسا خوشحال کہ زکات لینے والا کوئی نہیں بچا. ایک دیہات میں رہنے والے نے ایک دن کہا, جب انتقال ہوا اسی وقت کہا, آج حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا, ہاں تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہاں تو کوئی واٹس ایپ پر میسج نہیں آیا, کوئی موبائل کال نہیں آئی, کوئی اخبار نہیں, کوئی میڈیا نہیں, کوئی انٹرنیٹ نہیں, کیسے پتا چلا؟ کہا بات یہ کہ میں روزانہ یہ دیکھتا تھا کہ یہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پانی پی رہے تھے, لیکن بھیڑیا بکری کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا, آج اس بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا. معلوم پتا چلا تو بعد میں یہی خبر تھی. تو کیا بات ہے, اس میں بات یہ ہے کہ جو حکمران عدل قائم کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت عدل کی وجہ سے عوام پر رحم کرے گی. لہذا انہی خلفاء میں سے, اسی دور کے خلفاء میں سے ایک تھے, جو ایک مرتبہ حالت یہ ہوئی کہ عوام قحط پڑا, عوام اب وہ پریشان کہ یا اللہ اس قحط کو کیسے دور کریں. ایک اس زمانے کے بڑے عالم تھے, وہ فقیہ, ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم اللہ سے دعا مانگو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا کہ رعایا کی جو رعایا کا رزق اللہ تعالیٰ اس کے حکمران کو دیتے, ایک نظام ہے یہ. اولاد کا رزق اللہ تعالیٰ باپ کو دیتے, ملازموں کا رزق اس کے مالک کو دیتے, یہ ایک نظام ہے اللہ کا. اب وہ انہوں نے جب یہ سنا تو کوئی اتنے نیک آدمی نہیں تھے, وہ بادشاہ اتنا نیک نہیں تھا, لیکن اللہ سے رونے لگے کہ اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے میری رعایا پر تکلیف آ رہی ہے, آپ میرے گناہ کو معاف کر دیجیے. بارش رکی ہوئی تھی, ایسی بارش برسی کہ سبحان اللہ, یہ اثر ہوتا ہے. اس لیے زکات سبحان اللہ یہ رحمت خداوند تعالی ہے, رحمت الہیہ کا ایک انداز ہے یہ زکات کی ادائیگی, بڑی نعمت ہے. اور پھر آخرت میں اس کا جو انعامات ہیں, اخروی انعامات, سبحان اللہ. دنیا الگ, پھر زکات کسی نیک کام میں ایک بچہ حافظ بن گیا, اب وہ حافظ بن گیا, کل کو استاذ بن گیا, کتنے سینکڑوں ہزاروں ہزاروں بازوں کے شاگرد ہوتے ہیں, پھر ان کے شاگرد, کتنا ایک سلسلہ چل رہا ہے, اور ادا کرنے والے کو انعام مل رہا ہے مفت میں بیٹھے بیٹھے. تو لہذا زکات کا جو مصرف ہے یہ خود مصرف اتنا بہترین کہ سبحان اللہ. ہمارے وزیروں کی فوج کو نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہمیں نہیں, تم اپنے بندوں, ہمارے بندوں پہ خرچ کرو, اپنے ہی دیکھو, رشتے دار دیکھو, دوستوں کو دیکھو, اپنے قرب و جوار میں دیکھو, دین والوں کو دیکھو, دینی اداروں پہ خرچ کرو جہاں پہ تعلیم دین ہو رہی ہے. یہ وہ ظالمانہ نظام نہیں کہ بس ہوا نہ ایک لاٹھی بنائی اور سب پہ ہانک دی, یہ وہ ظالمانہ نظام نہیں ہے. تو خوف ہوگا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اس لیے وہ لوگ, وہ حضرات جن پر کبھی حکومت کی وجہ سے طرف سے بھی یا کوئی ایسے ظالمانہ ان پر ٹیکس یا ظالمانہ کوئی روپے کا مطالبہ ہوتا ہے, تو ان کو بھی میں یہ سمجھاتا ہوں کہتے کہ تم اللہ پہ بھروسہ رکھو اور صدقہ دو اور دعائیں مانگو, اللہ پہ بھروسہ رکھو. یہ رشوت اور دوسری چیزیں مانگتے ہیں, تم اللہ پہ بھروسہ رکھو, صدقہ دو. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ایسے بہت سے کام ہوئے. ایک دوست ہیں, ان کا ایک ادارے میں کام پھنسا, تو آئے مشورہ کرنے کہ اتنے 2.5 لاکھ روپے مانگے مجھ سے اس کام کو کرنے کے. میں نے کہا دینے کا ارادہ ہے, کہا کیا کروں کام پھنسا ہے دوں گا. میں نے کہا چھوڑو, وہاں نہ دو, کسی دین کے کام میں لگا دو, صدقہ دے دو, اتنا ہی دے دو, کم نہ کرنا, اتنا ہی دے دو. دے سک, تمہاری نیت تھی نا دینے کی؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا بس دے دو. اچھا, میں نے کہا اور پھر جا کے اس افسر کو کہہ دینا جس نے تم سے کہا, اسی کو کہنا کہ میں نہیں دوں گا تمہیں اور میرا کام بھی تمہیں ہی کرنا ہوگا. میں نے کہا جاؤ کہہ دو. اب جناب انہوں نے بات مانی, مال خرچ کر دیا. اور میں نے کہا جاؤ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے پھر جاؤ, اور صلاۃ الحاجات کی دعا بھی پڑھو, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الی آخری, یہ پڑھ کے جاؤ اور دعا مانگ کے جاؤ اور اس کو کہہ دو. جب اس افسر کو کہا, کرسی سے اچھل گیا. اس نے کہا صوفی تیرا دماغ خراب ہے, تو کیا باتیں کر رہا ہے, تیرا باپ بھی یہ کام نہیں کرا سکتا, جا دیکھ لیتا ہوں میں تجھے. پریشان ہو کے مجھے فون کیا. میں نے کہا گھبراؤ مت بیچارہ, ذرا اس کی روٹی روزی بند ہوئی ہے, ذرا صبر کرو, پھر جاؤ 3 دن کے بعد, پھر صلاۃ الحاجات پڑھ کے جانا. تو اس طرح 2-3 چکر لگوائے, تیسرے چکر پر اللہ تعالیٰ کے, میں مسجد میں یہ بات کہتا ہوں, وہ صاحب موجود بھی ہیں, یعنی ابھی نہیں ہے, ہیں. تیسرے چکر میں اس وہ جو شخص تھا اور پورے ادارے کا سب سے راشی اس افسر تھا, وہ اسی نے بڑھ بڑھ کے ان کے کام سارے کروائے. اور کہتا تھا پتہ نہیں صوفی کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ تو نے کیا کیا. میں کہا دیکھو صدقے کی برکت ہے، یہ صدقے کی برکت ہے، صلاۃ الحاجات کی برکت ہے، ان اعمال میں اللہ نے بہت وزن رکھا ہے. افسوس یہ کہ ہم پہلے تلاش کرتے ہیں کوئی ملے جس کے رشوت سے ہم کام کریں، اللہ سے نہیں مانگتے. اور اگر کام میں تاخیر ہے تو اسی کے لیے تو صبر ہے کہ تم صبر کرو، تحمل کرو. تو پہلا پرچہ کیا؟ من الخوف، خوف عدو ہوگا، دشمن ہوں گے تمہارے. اور جو کہ دشمن اعلی منہاج النبوت ہوتے ہیں، اور ولی کو ایک دشمن اعلی منہاج الولایت ہوتے ہیں، یعنی جو سنت کی برکت سے، سنت پر جتنا عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب ہوگا اس کے دشمن بھی اتنے زیادہ ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے پرچہ بتا دیا، لہذا دین والوں کے دشمن بھی ہوں گے. جو ہمیشہ سے یہ لگاتے رہیں گے کہ سب سے پہلے مولویوں کو لگام ڈالو، یہ مدرسوں کو لگام ڈالو، مدرسے بند کرو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ جو مدارس کا کام ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، باقی رہا انجینئر ڈاکٹر پیدا کرنا، یہ ان کا کام نہیں ہے. اگر انجینئر ڈاکٹر ہے تو یونیورسٹی والے کو بولے ایک ملا بنا کے دکھاؤ. لیکن یہ اب نیا نام رکھ دیا ملاؤں کا، اسکالر، اسکالر جی، بڑا فخر ہے، اسکالر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں. نیا نام لے کر آئے، کیوں جناب؟ کیا ہوا؟ وہ اسلامک اسکالر صاحب امریکہ سے انگریزی کے ڈپارٹمنٹ میں سے اسلامک اسٹڈیز پڑھ کے آئے ہیں، اور اسلامک اسٹڈیز میں ریسرچ کر رہے ہیں. اور بنے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بس دین برباد کر رہے ہیں. جن کو دین کے الف بے نہیں پتا وہ دین برباد کر رہے ہیں. اور کہا صاحب ایسی ایسی بات ہے، پھر اصل میں تھوڑی سی انگریزی بول دیتے نا تو فو مولانا اسکالر صاحب انگلش بول رہے ہیں. تو لہذا یہ دین والے ہمیشہ سے ایسا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، دین پر ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے دین کے دشمنوں کی وجہ سے دین بند ہوا، نہ مدارس بند ہوئے، نہ مساجد بند ہوئی، نہ خانقاہیں بند ہوئی، نہ دین کے کام بند ہوئے. الحمدللہ وہ جاری ساری ہے، اور ایسے لوگ خاک میں مل گئے، اور ملتے رہیں گے. ہاں اہل دین کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں، بس ان کو راضی رکھیں، باقی کچھ نہیں ہے. رگڑ لے دو، ایڑی چوٹی کا زور لگانے دو. یہ تو مہذب محاورہ ہے، اور یہ غیر تہذیب غیر مہذب محاورہ بھی ہے، کہیں کا زور لگانا. اردو دان سمجھتے ہیں اس کو، لگا لو کہیں کا بھی زور، صرف خون نکلے گا وہاں سے تمہارے، اور کچھ نہیں نکلے گا. پھر انگوٹھیاں پہن کے پھرو گے، اور پوچھیں گے کہ لوگ پوچھیں گے یہ انگوٹھی آپ نے کیوں پہنی ہے؟ کہا وہ اصل میں بواسیر کی شکایت ہے. تو ایک صاحب کو میں نے کہا کہ اگر چھلا تم نے یہاں پہنا ہے، کہ یہ چھلا کیوں پہنا ہے؟ کہا وہ اصل میں بواسیر کی شکایت ہے. میں نے کہا پھر یہ تو غلط جگہ پہنا ہے آپ نے، جہاں سے شکایت ہے وہاں پہنو، باندھو. وہاں فٹنگ کراؤ اس کی، اس لیے کوئی پرواہ نہ کرے. ہاں اللہ کو راضی رکھے. من الخوف والجوع، بھوک میں لیں گے تمہارا امتحان، تمہارا امتحان ہوگا. لہذا اس بھوک کا امتحان کی ایک شکل روزہ بھی ہے، تمہارا امتحان ہے کہ تم ہماری محبت میں روزہ رکھ رہے ہو. سبحان اللہ. لہذا تم ہماری محبت میں روزہ رکھ رہے ہو تو اس بات کو سن لو کہ تم ہمارے لیے روزہ رکھ رہے ہو، اس کی جزا بھی میں دوں گا تمہیں. الصوم لی وانا جزی بھی، میں دوں گا جزا. بلکہ عجزی کو دیکھے، اجزا نہیں فرمایا، عجزی فرما دیا، بس اللہ اکبر، کہ دے دی جائے گی ایسا نہیں. تم لو ہماری طرف. اور پھر دیکھیے اب بڑا کوئی اپنے ہاتھ سے انعام دے کیا مزہ ہوتا ہے. باقی انعامات تو ہم تقسیم کروائیں گے 700 گنا تک بڑھا دیں گے, یہ ہمارے ہاتھ سے ملے گا, لو اس کا مزہ تم دیکھو. بھوک کا امتحان ہے, اور پھر ایک امتحان ہم نے اس رمضان میں تمہارا اور لیا, بجلی بند کر دی. اللہ پہ صبر کر سے صبر کرے. تکلیف ہے, اظہار تکلیف میں شکوا نہ ہو. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے جب گرمی ہو تو یوں مت بولو سخت گرمی ہے, شدید گرمی ہے, ایسے مت بولو, کہو خوب گرمی ہے, کہ تاکہ گرمی کی زیادتی بھی ہو جائے اور اس کو خوبی سے پیش کرو, کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے. صبر کرو. جن کو نچوڑنا تھا نچوڑ دیا ہم نے, بڑے بڑے نچوڑ گئے. اللہ اکبر. لہذا تمہارا امتحان ہے, یہ بھی امتحان ہے, صبر کرو. گرمی پڑی, گرمی پڑی اور اللہ تعالی کی طرف سے انتظام آیا, ادھر کے الیکٹرک نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا, بجلی بند کر دی. اور پھر ساتھ میں کہتے پھر ہمیں بد دعا نہ دینا, ہماری وجہ سے موت نہیں آئی ہے, ہمیں کچھ نہ کہنا. تو والجوع, تمہارا بھوک میں امتحان ہوگا. سبحان اللہ, اس کی ایک صورت روزہ بھی ہے کہ بھوک ہے پیاس ہے لیکن عاشق ہے. لہذا کیسا حال ہوتا ہے کہ حال ہوتا ہے کہ بس کل روزہ نہیں رکھوں گا, آج تو بس برا حال ہے. لہذا اگر رمضان شریف کے روزے کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس نے شام رات کو سوتے وقت نیت کی میں صبح روزہ نہیں رکھوں گا, اور صبح اٹھا مان لو سحری بھی نکل گئی لیکن اس نے کہا عزم کیا کہ میں روزہ رکھوں گا, تو اس کا روزہ بالکل درست ہے, اس کو رات کو نیت کرنا ضروری نہیں ہے. یہ بات ایک صاحب نے پوچھی تھی, بیمار تھے, کہ میں نے نیت کی تھی روزہ نہیں رکھوں گا, صبح اٹھا سحری نہیں کی لیکن چاقو چوبند تھا, میں نے روزہ رکھ لیا. میں نے کہا بس اب اس کو پار کر دو ماشاءاللہ, اللہ مدد فرمائے گا. وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ, کبھی تمہارے مال میں بھی نقصان ہوگا. کتنا ہی تم اس کو شلوار کی جیب میں موبائل چھپاؤ گے لیکن ڈاکو بھی وہیں ہاتھ مارے گا. ایک صاحب ہے, حیران ہو گیا میں خود بھی, کہنے لگے کہ ان بیچارے کے کہیں کام سے رقم لے جا رہے تھے, 30,000 روپے کی رقم تھی, وہ ان کی ضرورت کی تھی, لے کر جا رہے تھے, تو مجھے فون کیا پریشان کہ وہ رقم جیب کٹ گئی. میں نے کہا بھائی حفاظت سے کیوں نہیں رکھا, کہاں رکھے تھے پیسے؟ کہنے شلوار کی جیب میں رکھے تھے, وہاں سے بھی لے گا. میں نے کہا اس کا مطلب تمہارا چوکیدار ٹھیک نہیں ہے. چوکیداری ٹھیک نہیں کی, اس نے سو رہا تھا چوکیدار. اور ایسے چوکیدار کو نکال دینا چاہیے جو سو رہا ہو, یا چوروں سے مل گیا, ڈاکو سے مل گیا جناب. اور کہہ رہے کہ یعنی عجیب بات ہے کہ کہہ رہے ایسی صفائی سے جیب کاٹی مجھے پتہ بھی نہیں چلا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے, حفاظت فرمائے. تو کبھی انسان صدقہ دینے کے باوجود بھی کبھی اس پر مصیبت آ سکتی ہے, یاد رکھنا اس بات. یعنی کہ اب کوئی دیندار ہے, جیسے ایک صاحب ہے تبلیغ میں گئے, بےچارے تبلیغ والوں کی محنت 4 مہینے لگا کر آئے, بیمار ہو گئے, ہسپتال میں داخل. اب ان کا ایک رشتے دار جو پہلی ملاؤں کے خلاف وہ پہنچ گیا, عیادت کو گیا, اس نے بارے دیکھا تبلیغ میں گئے تھے نا بیمار ہو گئے, تو اس کو بھی اب کچھ فہم آ گئی تھی. اس نے پوچھا یہ ہسپتال میں جتنے مریض ہیں سب تبلیغ میں گئے تھے کیا؟ سبحان اللہ, کیا جواب ہے نا. یہی ہوتا ہے. تو اس لیے کہا دیکھو تم زکات دیا, تم نے صدقہ دیا, پھر بھی آئی نا مصیبت تم پر. تو نہیں, یاد رکھنا نقص من الاموال بھی ہوگا, کبھی تمہارے پر ایسا بھی ہوگا. اور بعض مرتبہ یہ مصیبت اس لیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو کوئی درجہ دینا, اس کو کوئی انعام دینا, تو باوجود زکات دینے کے, صدقہ دینے کے, دعائیں کرنے کے, پھر بھی مصیبت ڈال دیتے. کیوں؟ اس کی ترقی کے لیے. یا بعض مرتبہ ای مصیبت دفعائے بلائے بزرگ, کوئی بڑی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ چھوٹی مصیبت ڈال دیتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. اس پر وہ صبر کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں. اس لیے کبھی مال میں بھی نقصان ہوگا, لیکن فرما دیا نقسم من الاموال, یہاں بھی من فرما دیا, دیکھیں کہ تمہارے مال میں سے ہوگا, گھبرانا نہ, سب نہیں لے لیں گے. اور میرے شیخ فرماتے تھے جب زکات ادا کرنی ہو تو 2.5% کو مت دیکھو کہ ہائے 2500 جا رہے ہیں. فرما رہے ہیں 97,500 پہ نظر رکھو کہ 97,500 میرے پاس ہیں. فرمایا جب کثرت کو دیکھو گے قلت کا غم خود ہی دور ہو جائے گا, اور پھر اس کی جو برکات ملیں گی سبحان اللہ, تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اس کی برکات. خرچ کر کے دیکھو اللہ کے لیے. لہذا میرے شیخ نے فرمایا ایک مولوی صاحب ایسے ہی ترغیب دے رہے تھے کہ ایک اللہ کے راستے میں ایک دو تو 10 ملے گا. ایک کنجوس وہاں بیٹھا تھا, اس کے پاس 10 سونے کی اشرفی تھی. اب اس نے کیا کہ اس نے مولوی صاحب کی اس بات سنی, اس نے جا کے ایک مسجد بن رہی تھی وہاں دے آیا. اس نے کہا چلو بھائی ایک کا 10 ملے گا, انتظار میں بیٹھا ہے. آئے, ایک دن گزرا, دو دن گزرا, تیسرے دن پریشانی کے مارے, انسان کو جب غم ہوتا ہے نا اس کا اثر جو ہے غم ہوتا ہے سوچتا ہے تو اس کا اثر میدے پہ پڑتا ہے. اس نے منع کیا کہ کھانے کے دوران نہ تو علمی دقائق پر بات کرے مسائل کو, اور نہ جو ہے کوئی غم کی بات کرے اور غم کی خبر نہ سنائے, ہلکی پھلکی بات, نہ ایسی بات بھی ہو جس سے بہت زور کی ہنسی آئے, ہلکی پھلکی خوش طبعی کی بات. اب اس بیچارے نے سوچ سوچ کر کے ہے ملا کے چکر میں پھنس گیا, 10 تھے وہ بھی چلے گا. اب اس کو میدے پر اثر ہوا, نتیجہ یہ ہوا کہ موشن شروع ہو گئے, اب دوڑ لگ گئی, ایک دو تین. اب دیہاتی آدمی تھا, دیہاتی ایک جگہ بیٹھتے تھے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ پہلے دیہاتی کیا کرتا تھا, بیٹھتا تھا تو وقت گزارنے کے لیے کھودنا شروع کر دیتا تھا. اس نے کوئی چیز کھودا کرتا, جیسے آج کل بھی لوگ ہیں وہ باتھ روم فارغ نہیں بیٹھتے, اتنی دیر میں پورا باتھ روم دھو دیتے ہیں کہ فارغ مباش کچھ کیا کر, فارغ مت بیٹھو کچھ کیا کرو. فرما رہے کیا وہ دوڑ لگی ہوئی تھی تو اب 13-14 نمبر لگا تھا تو کام کر رہا تھا تو ساتھ میں کھدائی, وہاں بھی کھڈا بن گیا. کھڈا بنا تو اس کو دیکھا کچھ سخت چیز آئی, تو اس نے جھانک کر دیکھا تو اس کو لگا کچھ پیلی پیلی چیز ہے. اب جو اس نے دیکھا یار پتہ نہیں کیا, اس نے ایک ہوئی ذرا سا دیکھا تو وہ اشرفیہ نکلی, تو بیٹھے بیٹھے گنی تو پوری 100 نکلی. حضرت فرماتے اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے مارے بغیر استنجا کے شلوار پہن لی. اور سیدھا بھاگا اس مسجد میں جہاں وہ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے. معلوم ہو وہ یعنی دوسرے گاؤں گئے ہیں, وہ وہاں گاؤں بھاگا, وہاں مولوی صاحب واعظ فرما رہے تھے. تو اب یہ واعظ میں کھڑا ہو گیا, انہوں نے مولانا صاحب ایک ضروری بات ہے. ہاں اچھا بھائی کہو کیا بات ہے. کہا آپ تقریر تو کرتے ہیں لیکن آپ کی تقریر نامکمل ہوتی ہے. کہ آپ نے تقریر کی کہ ایک خرچ کرو تو اللہ کے راستے میں 10 ملے گا, بالکل, لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ مروڑے بڑے غضب کے لگتے ہیں, ملتا تو ہے لیکن مروڑے بہت غضب کے لگتے ہیں. تو اللہ تعالی کی طرف سے انعام ہے. لہذا کبھی کبھی مروڑے بھی آتے ہیں لیکن اس کے بعد انعام بھی ملتا ہے. میرے شیخ نے ایک واقعہ اور سنایا. فرمایا معرومی فرماتا ہے کہ ایک شخص تھا بہت مقروض تھا, بیچارے نے بڑی کوشش کی قرض کی ادائیگی کی, قابو نہیں آیا. اس کو پتا چلا کہ 1,000 میل کے فاصلے پر ایک شخص سخی رہتا ہے, وہ لوگوں کا قرضہ ادا کر دیتا ہے. وہ سفر کر کے وہاں پہنچا, بڑی مشقتیں, اب وہاں پہنچا تو پتہ چلا ایک جنازہ آ رہا ہے. پوچھا کسی نے بھائی یہ کس کا جنازہ ہے جس میں بڑی دھوم دھام اور لوگ بہت کثرت سے شریک. تو بتایا کہ بھائی یہاں ایک سخی آدمی رہتا تھا, فلاں فلاں اس کا نام تھا, یہ اس کا جنازہ ہے, اور لوگ اس لیے اتنے ہیں کہ یہ بیچارہ بہت دل کا نرم تھا, بہت مدد کرنے والا. اب جو اس نے یہ سنا تو غم کے مارے بس وہ وہیں بیٹھ گیا، لیٹ گیا، رونے شروع کر دیا. کیا اللہ ہزار میل کا سفر طے کر کے آیا، ہزار میل کا سفر طے کر کے آیا اور جس کے گیا وہ بھی ایک دروازہ بند. روتے روتے نیند آ گئی. یہ جب انسان زیادہ روتا ہے تو روتے روتے سو بھی جاتا ہے. اب وہ نیند آئی تو اس نے نیند میں دیکھا کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے گھر کی جو فلاں کمرہ ہے، فلاں کوٹری ہے، اس کے فلاں دیوار کی طرف جو تمہارے دادا کا خزانہ رکھا ہوا ہے. جس میں وہ گھبرا کے اٹھا تو اب تو رونا بھول گیا، واپس سفر کیا، سیدھا جا کے کھدائی شروع کی. جب کھودا کچھ تو دیکھا پورا خزانہ موجود ہے یہاں پہ، حیران ہوا. اس نے کہا اللہ میاں اگر آپ، اچھا اس نے اسی وقت خواب دیکھا، خواب میں جو آواز آئی اس نے کہا اگر آپ نے وہ خزانہ دینا تھا تو اتنا خار کرنے کی کیا ضرورت تھی، وہی بتا دیتے. تو جواب آیا کہ دیکھو بات یہ ہے، اگر تم کو وہ اس وقت قدر دولت مل جاتی تو تم قدر نہ کرتے. اب تمہیں محنت سے ملی ہے تو محنت کی جو دولت ہوتی ہے اس کی قدر کی جاتی ہے. تو اس لیے بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کوئی بڑی نعمت دیتے ہیں تو اس سے پہلے کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی انقض ظہرک، کہ ایسا غم دیا، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، ایسا غم تھا اے نبی آپ کو ہم نے دیا کہ آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی. دیکھیے نا محاورہ ہے نا کمر ٹوٹنا، انقض ظہرک، آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی لیکن انعام یہ دیا ہم نے ورفعنا لک ذکرک. میرے شیخ کا شعر ہے ورفعنا کا انعام یہ ہے، ورفعنا کا انعام یہ ہے کہ ذکر ہے آپ کا دو جہاں میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نام کیسا ہے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں ایمان ہے جامع. آپ کا مرتبہ دو جہاں میں، آپ کا مرتبہ دو جہاں میں. تو اس لیے بعض مرتبہ ورفعنا لک ذکرک، میرے شیخ فرماتے ہیں دیکھو حدیث شریف میں آیا، حدیث قدسی میں آئے کہ اسی کا خود ہی ترجمہ فرمایا کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ اے نبی جب میرا نام آئے گا تو تیرا نام بھی آئے گا. لہذا کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور محمد الرسول اللہ نہ کہے جنت میں نہیں جائے گا. اور پھر ایسا کر دیا کہ کلمے میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام کے فوراً بعد محمد ساتھ ہی لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد، اللہ اور محمد ساتھ ہیں. سبحان اللہ، کیا پیارا. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو کامل کرنے کے لیے اپنے نبی پر ایمان لانا یہ اپنی توحید بنا دیا. اور جہاں مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سارے عالم میں وہ ضرور کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر نہیں کچھ. لہذا سنت کی، اگر سنت پر عمل نہیں کرے گا تو عبادت بھی قبول نہیں ہے. خلاف سنت کام سے کتنی کثیر العبادت ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سنت پر عمل کرے. تو بعض مرتبہ بڑی نعمت دینے کے لیے کبھی مصیبت بھی آ جاتی، کتنی دعا بھی مانگے پھر بھی آتی ہے. آگے فرمایا والانفس، کبھی تمہاری جان میں ہوگا کہ بیمار ہو جاؤ گے، کبھی کوئی شوگر ہے، کوئی بیماری ہے، کبھی تمہارے کسی پیارے کا انتقال ہو جائے گا، کبھی کوئی پیارا بیمار ہو جائے گا. یہ سب کیا ہے؟ یہ تمہارا امتحان ہے، ہم لیں گے تمہارا امتحان. کبھی گرمی ہوگی، اب ٹوٹ گیا، گرمی سے نڈھال پڑا ہوا ہے لیکن کہ دل ہے تیری خاطر تسلیم کیے ہوئے اور صبر کیے ہوئے، شکوہ نہیں لارا زبان پر. شکوہ یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں، میرے شیخ کا شعر ہے شکوہ یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں. محبت میں کیسا ہے کہ محبوب سے شکوہ کر رہا ہے. ہاں یہ کہہ رہا ہے یا اللہ میں کمزور ہوں، گرمی لگ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، آپ اپنے کرم سے اس کو دور فرما دیجیے. دعا کرنے میں کوئی منع نہیں، دعا کرنا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. اور آگے فرمایا اور کیا امتحان لیں گے؟ وہ ثمرات، تمہارے باغات میں پھل میں کمی آئے گی. اور فرمایا آگے وبشر الصابرین، اس طرح کے صبر کرنے والوں کو، اس طرح کے لوگوں کو اے نبی آپ بشارت سنا دیجئے، خوشخبری دے دیجئے. ایک خوشخبری تو اللہ نے پہلے دے دی، اللہ تعالیٰ نے کیا ان اللہ مع الصابرین کی خوشخبری دے دی کہ ہماری معیت خاصہ انہیں ملے گی. لہذا جس وقت بندے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے یہ انعام کرتے، یہ ایک خاص ان کا کرم ہوتا ہے کہ اس کے دل پر تجلی نازل کرتے ہیں، سکون اور سکینہ نازل کرتے ہیں. لہذا حضرت صبر میں جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، سبحان اللہ. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ، حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ پر ایک دفعہ ایک کیفیت تاری تھی. فرمایا اس ایک غم تھا اس پر، ایک کیفیت تھی، کیفیت ہوئی. فرمایا کہ 6 مہینے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. اور میرے شیخ جن کو 13 سال فالج کا مرض رہا، لیکن ہر وقت مسکراتے رہتے تھے. اور تشریف فرماؤ، کسی کو نہ نئے نو وارد ہو، نیا آدمی آئے اس کو نہ بتائیں، تو بالکل چہرے سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ حضرت بیمار بھی ہیں. یہ بات مجھے اس وقت سمجھ میں آئی، میں نے حضرت شیخ الحدیث صاحب کی کتاب، نہیں مولانا عاشق الٰہی میرٹھی رحمت اللہ علیہ کتاب پڑھی تھی، تذکرۃ الخلیل. اس میں ایک بات لکھی تھی، حضرت شیخ الحدیث نے بھی اس کو نقل کیا کہ حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت پر فاقہ بھی ہوتا تھا لیکن چہرہ گلاب کی طرح کھل رہا ہوتا تھا. تو میں نے کہا یا اللہ، وہ بہت پہلے پڑی تھی کہ یا اللہ یہ نہیں، آدمی کو فاقہ ہے، تکلیف ہے اور چہرہ کھل رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتی تھی. حضرت کو جب دیکھا اپنے شیخ کو، تب سمجھ میں آیا کہ چہرہ غم ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، لیکن چہرہ بادشاہوں کی طرح کھلا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے عاشقوں پر، اپنے دوستوں پر انعام ہوتا ہے. آگے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ ایسے لوگ ہیں صبر کرنے والے، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کیا کہتے ہیں؟ قالو، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، اللہ کی چیز تھی، وہ انا الیہ راجعون، ہمیں بھی ایک دن اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. میرے شیخ حضرت محمد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو تو اس کو بتا دو انا للہ، پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی آج تمہاری کل ہماری باری ہے، آج تمہاری کل ہماری باری. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ اس انا للہ و انا الیہ راجعون کے اندر عقلی علاج بھی ہے، طبعی علاج بھی ہے. عقلی علاج تو کیا ہے کہ بھائی اگر اللہ نے یہ چیز لی ہے تو اللہ کی تھی، لام ملکیت کا ہے نا، انا للہ، للہ کا مال تو ملکیت کا ہے، یہ اللہ کی چیز سے اللہ نے واپس لے لی، تم کیوں اتنا وہ کرتے ہو؟ یہ عقلی علاج ہو گیا نا کہ بھائی اللہ کی چیز تھی، ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ تعالی نے دیا، اتنے دن استعمال کیا، اب واپس لے لیا، اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا، یہ عقلی علاج ہو گیا. کہ بھائی عقل سے سوچو بھائی، جب تمہاری چیزیں تم کیوں غم کر رہے ہو؟ یعنی یہ تو ایسا ہوا، ایک آدمی باہر ملک جا رہا ہے 3 مہینے کے لیے، اس نے کسی اپنی گاڑی استعمال کے لیے کسی دوست کو دے دی کہ بھائی یہ تین مہینے بعد رکھو، پھر آگے میں لے لوں گا. اب وہ 3 مہینے بعد جب واپس آئے کہ یار گاڑی دو، کہا آپ کو دے تو رہا ہوں لیکن مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. ارے بھائی کیسی تکلیف؟ تمہاری چیز نہیں ہے، بلکہ تم شکر ادا کرو 3 مہینے تمہیں استعمال کے لیے دی. اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس میں طبعی علاج ہے. جیسے کوئی آدمی رو رہا ہو اپنے کسی پیارے کے انتقال پر، اس کو کہہ دو کوئی بات نہیں، زیادہ گھبراؤ مت، کل ہی عزرائیل علیہ السلام کل آ رہے ہیں، کل آپ کو بھی ساتھ لے جائیں گے، کہ آپ کو غم بہت زیادہ ہو رہا ہے، بس کل آپ بھی چلے جائیں گے، وہ رونا بھول جائے گا. کیوں جناب، صحیح ہے کہ نہیں؟ اس لیے جیسے میرے شیخ فرماتے ہیں، اب الوداع، الوداع رمضان، یہ جمعۃ الوداع تو نہیں ہے، کہ اگلا جمعہ ہوگا، رونے کا جمعہ اگلا ہوگا. فرمایا وہ اب نعرے لگا رہے ہیں، یا الوداع الوداع الوداع، ہائے ودا ودا، ہائے ہمیں بہت غم ہو رہا ہے، غم، رو رہے ہیں سب. حضرت نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آ جائے، اور سب سے پہلے جو ان کا لیڈر ہے رونے والا، جو سب کو رلا رہا ہے، اس کے کان میں آ کر کہیں کہ گھبراؤ مت، بلکہ اعلان کرے کہ گھبرائیے مت، اے تمام مسجد والوں اور تمام مسلمانوں،
اللہ تعالیٰ نے تمہارا رونا قبول کر لیا اور اس رونے کی برکت سے ایک مہینے کے روزے اور فرض کر دیے. تو سب سے پہلے وہ لیڈر صاحب جو کرسی پہ بیٹھے ہوں گے چھلانگ مار کے چھت سے ٹکرائیں گے, اللہ میاں اتنا خوش ہوں کیا بتاؤں میں آپ کو, خوشی سے بغلے بھی بجا رہا ہوں, آپ دیکھیں تو صحیح, اتنا خوش ہوں, یہ تو بس میں ایسے ہی کر رہا تھا, یہ تو کیا میں مذاق بھی نہیں کر سکتا کیا. فرمایا بھائی دیکھو اللہ کو بندگی سکھائی, بندگی سکھائی, حکم ہے روزہ رکھو, منہ بند کرو, منہ بند کر لیا, اب منہ کھول دو, اس کا نام رکھا عید الفطر, منہ کھلنے کی خوشی. ہم کہہ رہے ہیں تم خوشی مناؤ, کیا کہیں صاحب. فرمایا جس وقت منہ بند کرے بس صبر کرو, وہو الشہر صبر, اور جب منہ کھول دیا اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم روزہ رکھ کی توفیق دی, یا اللہ اس کو قبول فرمائیے, اور ہم شکر ادا کرتے کہ یہ مہینہ آپ نے پار کروا دیا اور ہمیں عید دی عطا فرمائی, اس کے انعام میں ہمیں عید عطا فرمائی. لیکن عید کی خوشی میں جا کر اپنی داڑیاں نہ کٹوا دے کہ آج تو جو ہے خالازاد بہنیں بھی آئیں گی اور ان کے گھر ہم عید ملنے جائیں گے تو وہ کہیں گی کیا آپ ملا بنے ہوئے ہیں, ذرا اپ ٹو ڈیٹ ہو کے آئیے. یہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے, جو ڈیٹ بنی تھی, جو تاریخ سازی ہوئی تھی, اس تاریخ کو بھی اڑا دیا, ڈیٹ ایکسپائر کر دی اس نے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہے, لہذا بجلی بھی جائے تو یہی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نہیں کہ بجلی گئی پھر گالیاں دینا شروع کر دی, تیری ماں کی تیری بہن. ایک بچے سے استاد نے پوچھا نا بتاؤ بجلی کہاں سے آتی ہے, اس نے کہا ہمارے ماموں کے گھر سے. ہیں وہ کیسے, کہا جب بجلی جاتی ہے ہمارے ابا کہتے ہیں سالوں نے بجلی پھر بند کر دی, بجائے ان کے کوسنے کے انا للہ پڑھے, گرمی لگے, مکھی کاٹے, کانٹا چبھے, جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے, یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ تم کہو کیا انا للہ و انا الیہ راجعون, استرجاع سکھایا, سنت ادا کرو, انا للہ پڑھو, یعنی کوئی غم آ جائے, کوئی پریشانی, تم انا للہ پڑھو تو تمہیں اجر ملے گا. یہاں تک کہ اتنا رکھا 20 سال پہلے کوئی غم اور مصیبت آئی تھی, اس کو وہ پرانا غم یاد آ گیا, اس وقت اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون, بس اللہ تعالیٰ اس کو پھر اجر عطا فرمائیں گے. کتنا مومن کے لیے کتنا اللہ نے رکھا کہ 20 برس پرانی مصیبت پر بھی اس کو آج انا للہ پڑھے تو اس کو اجر مل رہا ہے, 50 برس پرانی مصیبت پر بھی اب غم دور ہو گیا لیکن وہ یاد آیا, ایک جھٹکا سا لگا, اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ, کتنے مزے ہیں بھائی. آگے فرما اولئک علیہم صلوات, خاص رحمتیں ان کو ہوں گی, علیہم اولئک علیہم صلوات من ربہم, کیا جملہ, تمہارے رب کی طرف سے, ہمارے رب کی طرف سے. ایسے امتحان میں کامیاب ہونے والوں کے لیے جو زبان سے کہتے ہیں, دل سے انہوں نے دل نے ان کے صبر کیا, ہمارے فیصلے پہ راضی ہوئے, ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون, ایسے لوگوں پر خاص رحمتیں اور وہ رحمہ عام رحمتیں بھی. وہ اولئک هم المهتدون, یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. بتائیے, ایک طرف معیت خاصہ مل رہی ہے, ایک طرف ہدایت کی تجلی مل رہی ہے, مزے رحمتوں ہی رحمتیں مل رہی ہیں. شاعر نے کیا کہا, تماشائے مقتل کو آئے جو وہ تڑپنے کی لذت سوا ہو گئی. تو صبر کی ایک قسم کیا ہے, الصبر فی المصیبہ, مصیبت آئی جیسے خوف ہے, جیسے جام ہے, کوئی موبائل چھن گیا یا کوئی پیسہ لٹ گیا, ایسا یہ بھی اس پر بھی صبر کریں, یہ صبر کی قسم. صبر کی دوسری قسم ہے الصبر علی الطاعتی, اطاعت اور فرما برداری میں صبر کرنا. کیا مطلب, اس کو استقامت بھی بولتے ہیں, جمے رہنا. مثلا داڑھی رکھی, اب داڑھی رکھی تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا, ارے میاں یہ کیا تم نے داڑھی رکھ لی, شلوار دیکھو تم نے ٹخنے سے اوپر کر لی, اس سے اچھا چڈی پہن لیتے, یہ کیا تم زکات دے رہو, قربانی کر رہو, حج میں جا پیسہ لگا رہے ہو, دین میں پیسہ لگا رہے, ارے میاں کیا. نہیں, جاری رکھے, لوگ کہتے ہیں کہتے رہے, وہ سنو سب کی,
کرو رب کی،
سنو سب کی کرو رب کی، یہ ہے طاعت کہ نیک کام کا ارادہ کیا، کرنا شروع کیا، اب کوئی سارا جہاں خلاف و پروانہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. اب اس نے داڑھی کا ارادہ کیا بس پار کر دے، اور لوگ یہ مذاق اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے، اڑانے دے مذاق. اسی کو صبر، یہ بھی ایک صبر ہے، تراوی پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تکلیف ہو رہی ہے لیکن جمع ہوا ہے کہ نہیں اللہ کا حکم ہے، تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا. تراوی پڑھتا ہے، یار بہت تکلیف، ٹانگیں دکھتی ہیں، ارے صاحب یہ ہوتا، ارے مولوی صاحب علم ترا کیف پڑھا دو، ذرا کیف و مستی میں گزر جائے گا وقت، لیکن وہ صبر کرتا ہے، تراوی پڑھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اگرچہ چار رکعت ختم ہوتی ہے تو پھر ٹانگیں دبانے دباتا ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں ارے میاں یہاں تراوی پڑھ کے دیکھو، چار رکعت کے بعد ٹانگیں دبانے کا موقع بھی ملے گا، اپنی ٹانگیں خود دبانے کا. تو کیا اب تکلیف ہو رہی ہے نا، اب آپ سوچئے عبادت پر تھکنے پر کیا اجر ہوگا، جبکہ رزق کمانا حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے، شام کو آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اب آپ بتائیے ایک شخص دنیا کمانے کے لیے اس سے اللہ تعالیٰ محبت فرما رہے ہیں، تو جو ایک شخص تراوی کی تھکاوٹ ہے، روزے سے نڈھال ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، سبحان اللہ، اس پر کتنی نظریں رحمت ہوتی ہوں گی، کتنی محبت سے دیکھتے ہوں گے کہ میرے بندے کو ذرا دیکھو کیسا پڑھ بھی رہا ہے، شور بھی مچا رہا ہے، ہائے ہائے بھی کر رہا ہے لیکن میری بندگی بھی نہیں چھوڑ رہا، کیا ادا ہے میرے، دیکھو یہی دیکھو اے فرشتوں، تم بھی دیکھو ان بندوں کو کہ دیکھو کہ جن کو ہم نے ضعیف پیدا کیا، ان کی ذوق پر ان کا حالت تو دیکھو کہ کیسے ہماری اب کے ذوق میں بھی اپنی جان کو ہماری محبت میں گھلا رہے ہیں. تو یہ صبر کی دوسری قسم ہوگی نا، پہلی قسم کیا کوئی مصیبت پر صبر، اور دوسری قسم کیا نیک کام کرنے میں صبر ہو. دین کا کام کرتا ہے، کوئی دین نہیں سیکھتا لگا رہے، کوئی چندہ بند کر دے پھر بھی لگا رہے کہ اللہ کے لیے، طلبہ کم ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن اللہ کے لیے کام کرتا رہے، لوگ مذاق اڑائے کام کرتا رہے اپنے اسلاف شریعت و سنت کے مطابق، یہاں تک کہ مان لو ایسے حالات بھی ہو جائے مدرسہ بند بھی ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے پھر بھی لگا رہے، کیونکہ مدرسہ اس عمارت کا اور خان کا اس عمارت کا نام نہیں ہے، یہ تو درد بھرے دل کا نام ہے جس میں اللہ کی محبت، علم کی نعمت موجود ہے. ایک عالم سڑک پہ بیٹھ جائے گا، چلتے چلتے مسائل سکھا دے گا، چلتے چلتے پڑھا دے گا، دین سکھا دے گا، آپ اس کے ساتھ رہیں، کوئی کتاب نہ رکھیں، آپ کو پوری زندگی سکھا دے گا وہ. یہ مدارس کو کیا بولتے ہیں، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. الحمدللہ جن لوگوں نے کہا نا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان کو جو ہے ایسا حال ہوا کہ قبر میں دو اینٹیں ملی اور اللہ تعالیٰ مدرسے پہ اینٹ سے اینٹ پہ اینٹ چڑھاتے چلے جاتے ہیں. اور صبر کی تیسری قسم، الصبر عن المعصیہ، گناہ سے بچنے میں صبر کرنا، واہ، اسی کو تقویٰ بولتے ہیں. اور یہی وہ صبر ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کی گردن سے غلامی کے طور نکال کر ان کے سروں پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج سجا دیں گے. یہی وہ صبر ہے کہ تقویٰ سے رہتے ہیں. گناہ سے بچنے میں کتنی تکلیف ہے، آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، نظر بچانے میں، گناہ سے بچنے میں صبر کرتا ہے کہ جی سود کے پیسہ معلوم ہوا، پیسہ نکالتا ہے، کہا جی تنگی آ جائے گی، آنے دو، حلال کمائی اگر چٹنی روٹی ملے حرام کی بریانی سے اچھی ہے. میرے شیخ کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانی سے اچھی ہے. صبر کرو گناہ سے بچنے میں، کہ صاحب ہم نظر بچاتے تو ہمارے دل پہ بہت تکلیف ہوتی ہے. ایک صاحب نے مجھے میسج لکھ کر کہتے ہیں کہ اب کبھی کبھی سائن بورڈوں پر حسینوں کو دیکھنے لگا ہوں، بد نظری کرتا ہوں میں. میں نے کہا پھر یوں کیا کرو، کبھی کبھی چڑھ بھی جایا کرو. मैसेज लिखा था, मैसेज में जब जवाब भेजा ना, फिर कुछ नहीं जवाब आया। तो मतलब यह है कि सुगरा का इसका कुबरा निकला, जिस पे तुम चढ़ नहीं सकते, उसको देखने का क्या फायदा? क्यों अपने हमाकत में करते हो? सब्र करो इस गम से अपने को, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने में जान की बाजी लगा लो। अल्लाह के लिए रोजे के मकसद को समझो, रमजान के मकसद को समझो कि हम तुमसे हलाल को रुकवा रहे हैं तो हराम से तो बचना कितना आसान हो जाएगा। यह है सब्र की तीसरी किस्म, क्या कि गुनाह से बचने में सब्र करना। कि गुनाह से बचने में बाजों का मिजाज गजब का रोमांटिक होता है, लेकिन आह कि अल्लाह के लिए उसको अपने रोमांटिक को बहरे अटलांटिक में गर्क कर दे, लेकिन गुनाह से बचने का गम उठाए। यह सब्र की क्या है? तीसरी किस्म है। तो ये सब्र करने वालों को वही इनाम मिलेंगे। सबसे बड़ा जो इनाम है, अल्लाह ताला ने फरमाया माइयत खासा मिलेगी, माइयत खासा। अल्लाह ताला अपने कर्म से हमको तौफीक अता फरमाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह शाहरु सब्र, ये रमजान सब्र का महीना है, और सब्र का इनाम क्या है? जन्नत मिलेगी। ये सब्र का महीना है, इसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। लिहाजा सब्र करे, दिन को रोजा रखा, रात को तरावी पड़ी, सब्र ही सब्र है, और ऊपर से बिजली इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सब्र ही सब्र है ना, डूबे ना सब्र में, अभी सब्र में डूबे, अभी पसीने में डूबेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अभी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का मौका भी मिलेगा। अल्लाह ताला अपने कर्म से ये रमजान शरीफ को खास दखल है इसमें, और हमारी अखलाकी तरबियत के लिए ये सब्र बहुत अहम है। अल्लाह ताला अपने कर्म से सब्र की नेमत से हम सबको मालामाल फरमाए, और अल्लाह ताला सब्र पर जो इनामात है वो भी नसीब फरमाए। वाखिर दुआवान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सहाबी व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवुन करीमुन تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا صبورا اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا واجعلنا في عيون يا الله ہم کو بہت صبر کرنے والے بندوں میں شامل فرما مصیبتوں کو عافیت سے تبدیل فرما ہر مصیبت سے بچا ہر غم سے بچا ہر پریشانی سے بچا یا اللہ تعالی عافیت عطا فرما راحت عطا فرما آرام عطا فرما سکون عطا فرما خوشی عطا فرما رحمت عطا فرما اور یا اللہ اپنے کرم سے شکر گزار بندوں میں ہم کو شامل فرما یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ جو روزوں کی توفیق عطا فرما رہے ہیں ان کو قبول فرما، تلاوت قرآن کو قبول فرما، یا اللہ تعالیٰ تراویح کو قبول فرما، کمیوں کو کوتاہیوں کو غلطیوں کو معاف فرما، اور یا اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، گناہوں کو چھوڑ دینے کا ذریعہ بنا، یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے تقوی والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما، اپنی دوستی اور ولایت ہم سب کو نصیب فرما، جملہ گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو اپنی فرمانبرداری کی عادت سے تبدیل فرما، اور یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ضروریات کو پورا فرما، رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما، یا اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا، ہم سب کو ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بڑے ہمارے پیارے جو بیمار ہیں، خصوصاً میرے شیخ حضرت محمد صاحب دامت برکاتہم، یا اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما، والدہ صاحبہ اور بھی دوست احباب، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، اپنے کرم سے سب کو یا اللہ شفا عاجل کامل مستمر عطا فرما، اہل مرض کو اہل شفا بنا، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، یا اللہ تعالیٰ اپنے اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، اہل حاجت کی حاجت روائی فرما، جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو لڑکے شادی کے قابل ہو چکے ہیں اللہ ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ یا اللہ جملہ عافیت راحت رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.